الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووجدك ضالا فهدى. بہت اچھا سوال ہے. اس میں اردو تراجم میں عالم کے معنی رستے سے نا واقف راہ بھولا ہوا بھٹکتا ہوا اور شریعت سے بے خبر لکھے. ایک صاحب نے اپنی محبت میں خود رفتہ پایا لکھا ہے. صحیح معنی کیا ہے؟ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی مزے کی بات لکھی ہے. یوں تو انبیاء ازل سے نبی ہیں اور عالم اروا میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے الگ عہد لیا گیا اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتباع اور آپ کتابوں کا عہد عالم اروا میں تمام انبیاء کی اروا سے لیا گیا. نبی ازل سے نبی ہیں اور ہمیشہ نبی رہیں گے. لیکن دنیا کا جو اپنا نظام اور طریقہ کار ہے عالم اسباب میں وہ اسی طرح چلتا ہے. نبی بھی پیدا ہوتا ہے تو بچہ ہوتا ہے, پھر لڑکپن آتا ہے, پھر جوانی آتی ہے, پھر بڑھاپا آتا ہے. یہ دنیا کا جو عالم اسباب کا نظام ہے وہ اسی طرح چلتا ہے. تو اس میں کاش یہ معنی کی جگہ صرف بے قرار لکھ دیتے دالن کا معنی تو شاید اتنا ابہام پیدا نہ ہوتا. مولانا آزاد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی خوبصورت ایک مثال دے کر سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ مقصد تو پھول بننا ہوتا ہے لیکن چھوٹا سا چھوٹی سی ایک کلی سی نکلتی ہے, غنچہ نکلتا ہے, ایک چھوٹا سا بند سی ڈبی ہوتی ہے اسے غنچہ کہتے ہیں. اس غنچے میں ایک بے قراری ہوتی ہے پھول بننے کی. ہوتا تو وہ غنچہ ہے لیکن غنچہ رہنا اس کی منزل نہیں ہے. اس کی منزل تو پھول بننا ہے. اس بے قراری سے وہ چٹک جاتا ہے تو کلی بنتی ہے اور کلی جب کھلتی ہے تو پھول بن جاتا ہے. جب پھول بنتا ہے تو اسے قرار آ جاتا ہے. یعنی وہ اونچا بننے سے لے کر پھول بننے تک جو عالم ہوتا ہے وہ اس میں ایک اضطراب, ایک بے قراری, ایک کیفیت آگے بڑھنے کی, پھول بننے کی ایک کیفیت جو ہے عالم رنگ و بو میں وہ فطرتاً اس میں پائی جاتی ہے. کبھی یہ نہیں ہوتا کہ غنچہ اپنے غنچہ بننے پر مطمئن ہو جائے کہ چلو یہ کافی ہے یا چٹک کر کلی بن جائے اور پھر وہیں مطمئن ہو جائے کہ جی یہ کافی ہو. تو وہ فرماتے ہیں نبی چونکہ ازل سے نبی ہوتا ہے اور اس کی منزل اعلان نبوت ہوتا ہے اور دعوت اللہ ہوتی ہے تو دنیا میں جب پیدا ہوتا ہے اور جب ہوش سنبھالتا ہے عالم آب و گل میں تو اس کے اندر ایک اضطراب ہوتا ہے اپنی منزل تک پہنچنے کا. وہ فرماتے ہیں یہ وہی بے قراری تھی جو حضور کو حرا میں لے جاتی اور مہینوں ذکر اذکار کرتے رہتے, متوجہ اللہ رہتے. یہ بھی بڑی مزیدار بات ہے کہ قرآن کا نزول تو ہوا نہیں تھا, اعلان نبوت ہوا نہیں تھا, نماز روزہ کو تصور نہیں تھا, عبادات کا کوئی طریقہ نہیں تھا. اور یہ کہنا تو ظلم ہوگا کہ جو کچھ اس وقت ادیان باطلہ یا اہل مکہ کے پاس موجود تھا اس طرح سے حضور کرتے تھے یہ تو زیادتی ہوگی. تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں مہینوں کیا کرتے تھے؟ تو وہاں وہ فرماتے ہیں کہ صرف اللہ کو یاد کرتے تھے, اللہ کا نام لیتے تھے, اللہ کی یاد میں رہتے تھے, اللہ کا ذکر کرتے تھے, صرف اللہ یاد کرتے تھے. اور تو کوئی چیز تھی ہی نہیں, نہ نزول وحی ہوا, نہ قرآن نازل ہوا کہ تلاوت فرماتے, نہ عبادات کا یا نماز روزے کا کوئی حکم نازل ہوا, نہ کوئی طریقہ نازل ہوا. اور یہ کہنا تو قطعاً زیادتی ہوگی, ظلم ہوگا کہ کسی رسم یا رواج کا حضور اتباع کرتے تھے. حضور رسموں کا اتباع کرنے کے لیے نہیں بلکہ دین حق کو پھیلانے کے لیے مبعوث ہوئے تھے اور دنیا میں تشریف لائے تھے. یہ سوال ایک دفعہ قادیانیوں کے ساتھ مناظرے میں بہاولپور کی عدالت میں پیش ہوا. مقدمہ بہاولپور بڑا مشہور ہے اور ہم نے کوشش کی تھی ساتھیوں نے مل کر کہ اس کی, وہ بہت بڑی اس کی روداد ہے, آدمی کے لیے پڑھنا آسان نہیں کیونکہ وہ برسوں چلتا رہا. ایک شخص نے بیٹی کا رشتہ دیا تھا, نکاح ہو گیا, رخصتی نہیں ہوئی تھی, تو جسے رشتہ دیا تھا وہ قادیانی ہو گیا. تو اس نے عدالت میں مقدمہ کر دیا تھا کہ یہ چونکہ مرتد ہو گیا ہے لہذا یہ نکاح فسق تصور کیا جائے. اس پر پوری قادیانی, جو انگریز کا زمانہ تھا, پوری قادیانی جو تھی قوت وہ بھی مقابلے میں آ گئی, ان کے علماء بھی آ گئے اور اہل سنت والجماعت کے قائدین بھی, حتیٰ کہ مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس وقت حیات تھے, بہت ضعیف العمر تھے, وہ بھی تشریف لائے دیوبند سے اور اس عدالت میں پیش ہوتے رہے. تو بہرحال وہ بڑی دیر بعد فیصلہ ہوا, بلکہ اس میں ملکہ برطانیہ نے بھی مداخلت کی اور جو امیر بہاولپور تھے وہ برطانیہ تشریف لے گئے. تو ملکہ نے خصوصی طور پر ان سے کہا کہ مقدمہ بغیر فیصلے کے ختم کرا دیں, لیکن وہ اللہ کے بندے ایسے تھے کہ جب واپس پہنچے تو کسی کو علم نہیں تھا کہ واپس پہنچ گئے ہیں. تو رات کو بہاولپور میں داخل ہوئے اور سیدھے سیشن جج کے گھر کے, تو وہ پریشان ہو گیا میرا بہاولپور کو دیکھ کر. وہ ریاست کے والی تھے اور وہ ایک عدالت کا جج تھا. تو انہوں نے فرمایا بھائی میں تمہارے پاس اس لیے آیا ہوں کہ مجھے ملکہ برطانیہ نے کہا تھا کہ یہ مقدمہ بغیر فیصلے کے ختم کر دو, لیکن یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا معاملہ ہے اور میں نے تمہاری حفاظت کا انتظام کر دیا ہے, میرے خفیہ والے جو ہیں ہم وقت تمہارے گھر کی اور تمہارے ذات کے ارد گرد رہیں گے, کوئی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا, تمہیں نظر آئیں یا نہ آئیں بے فکر رہو, میں نے بڑا مضبوط انتظام کر دیا ہے اور ہمت کرنا مسلمان ہو, آخرت کو اللہ کے حضور جواب دینا ہے تو اس کا فیصلہ کر. وہ چنانچہ چلتا رہا برسوں اور پھر وہ آخر میں یہی فیصلہ ہوا کہ یہ مرتد ہے اور یہ غیر مسلم ہے. اس میں ایک سوال پیش ہوا تھا, مسلمانوں کا جو مناظر تھا عالم اس نے اعتراض کیا قادیانیوں پر کہ مرزا قادیانی دعویٰ تو نبوت کا کرتا ہے لیکن رواجات انگریز کے اپناتا ہے, تو نبی تو رواجات کا پیروکار نہیں ہوتا, نبی تو خود رہنما ہوتا ہے, کسی پٹی راہوں پہ چلنا تو نبی کی شان کے خلاف ہے. یہ کیسا نبی ہے کہ جو رواجات کی پیروی کرتا ہے؟ قادیانیوں کا جو عالم تھا غالباً شمس نام تھا اس کا, اس نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رواج کی پیروی کی ہے. آپ نے کہاں پیروی کی ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ سفیروں کو قتل نہ کرنا یہ رواج تھا حکومتوں میں پہلے. اور جب آپ کی بارگاہ میں سفارت آئی تو آپ نے فرمایا کہ سفرا کو قتل نہ کیا جائے. تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس رواج کی پیروی کی. اس پہ جو عالم اہل سنت کی طرف سے تھے وہ ٹھٹک سے گئے, ان سے آگے بات نہ بنی. تو سید انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہو گئے, انہوں نے فرمایا بے وقوف, حضور اللہ کے آخری نبی تھے اور آپ پر آخری کتاب نازل ہے, تو جو حکم حضور نے دیا وہ دین بن گیا, رواج نہ رہا. آپ نے رواج کی پیروی نہیں کی, آپ نے دین کی رہنمائی کی. یہ اتفاق ہے کہ جو امر الہی تھا اس کے مطابق پہلے سے ایک طریقہ چلا آ رہا تھا, یہ اتفاق ہے. لیکن حضور نے اس کی پیروی نہیں کی, حضور نے وہی الہی کی پیروی کی. اور جب حضور نے فرمایا کہ سفیر قتل نہیں کیے جائیں گے تو یہ اسلام کا ایک حکم بن گیا, یہ رواج نہیں رہا. اب اگر سفیر کو قتل نہیں کیا جائے گا تو یہ شریعت محمدیہ پر عمل ہوگا, رواج پر نہیں. تو تمہارا تو نبی گرتا پڑتا ہے, کبھی کہتا ہے ذلی نبی ہوں, کبھی کہتا ہے بروزی نبی ہوں, کبھی کہتا ہے پکا ہوں, کبھی کہتا ہے کچا ہوں. اس کے پاس تو وہ قوت نہیں ہے کہ یہ احکام الہی دے, نہ اس کے پاس وہی ہے, نہ اس پر کوئی کتاب نازل ہوئی. تو یہ کیسے پیروی اس نے قادیانی نے کی, رواج کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا وہ اسلام اور شریعت تھا. تو یہ سارا کہنے سے, یہ کتاب یہاں ہوگی لائبریری میں, جس میں ہم نے اس کی کوشش کی تھی ساتھیوں نے کہ اس مقدمے کی تلخیص نکال کر, تو چھوٹی سی کتاب اتنی سی بن گئی, چونکہ وہ بڑی کتاب خود پتنی کئی جلدوں میں اور اتنی اتنی موٹی ہے, چار پانچ جلدیں, تو اتنا مشکل ہے. تو اس کو ملک ہم نے نکالا تھا, تو مجھے وہ باتیں یاد رہ گئیں کہ نبی کسی رواج کی پیروی نہیں کرتا, جو عادات اس عہد میں آ رہی ہیں ان کی پیروی تو حضور نے نہ فرمائی. پھر حضور دو دو مہینے غار میں کیا کرتے تھے, مہینوں اگر غار حرا میں تشریف لے جاتے, پانی لے جاتے, ستو لے جاتے اور رات دن وہیں بسر فرماتے, تو اس وقت, اب تو وہ عمارت بہت بڑی بن گئی حرم کی, اور پھر گرد و گرد بہت بڑی عمارتیں بن گئیں. عہد نبی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام میں بیت اللہ شریف تنہا تھا, ارد گرد کوئی مسجد نام کی شے نہیں تھی, بلکہ صفا و مروہ وغیرہ تک گرد و گرد جو چٹانیں اور پہاڑیاں تھیں یہ ننگی تھیں, کوئی مکان نہیں تھا. اور لوگ ان چٹانوں پہ صبح شام بیٹھتے, گپ شپ بھی کرتے اور بیت اللہ کے سامنے بیٹھتے تھے. اور بڑی دیر تک, یہ پاکستان بننے سے بعد تک, صفا و مروہ تو باہر تھیں, ترکوں نے جو مسجد بنائی اس کے بھی یہ باہر تھیں اور ننگی پہاڑیاں تھیں. بہت بعد میں ان پر چھت چھت ڈالا اور انہیں اس میں شامل کیا گیا. تو حرا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں, آج بھی حرا پر آپ کھڑے ہو کر دیکھیں تو آپ کو حرم شریف نظر آتا ہے. لیکن آج چونکہ ارد گرد عمارتیں ہیں, پھر حرم شریف کی عمارت بھی بڑی بلند ہے, تو عمارت نظر آتی ہے, بیت اللہ شریف نظر نہیں آتا, لیکن عمارت نظر آتی ہے. اس زمانے میں چونکہ عمارات نہیں تھیں, مکان بھی چھوٹے چھوٹے تھے اور تھوڑے مکان تھے, کم آباد شہر تھا, دور دور تھے, تو حرم شریف بیت اللہ شریف وہاں سے نظر آتا. تو وہاں بیٹھ کر حضور یاد الہی اور ذکر الہی میں مصروف رہتے. اس کی وجہ کہ یہ وہ مولانا آزاد لکھتے ہیں, یہ وہ بے قراری تھی جو اس غنچے میں موجود تھی جسے پھول بننا تھا. کیونکہ دنیا کا نظام تو اپنی روش سے چلتا ہے, انبیاء اور رسل بھی اللہ کے بنائے ہوئے نظام کے تابع ہیں, وہ بھی ایک بچے کی طرح پیدا ہوتے ہیں, پھر ان کا بچپن بھی گزرتا ہے, ان پہ پھر لڑکپن بھی آتا ہے, پھر ان پہ جوانی بھی. یہ الگ بات کہ بچپن سے جوانی یا بعثت تک بھی ان کی زندگی مثالی ہوتی ہے. اللہ کریم نے آپ کی 40 سالہ زندگی مبارک کو گواہ بنایا ہے آپ کی نبوت پر. کہیں قسم کھائی ہے ولا عمرک، آپ کی زندگی کی قسم، یعنی آپ کی زندگی اس بات کے شاہد عدد ہے کہ آپ نبی ہیں بچپن سے لے کر جوانی تک، اور کہیں حضور کی زبان حق ترجمان سے کہلوایا کہ ان سے کہہ دو لبست فینا عمرہ، میں نے تمہیں عمر بسر کی ہے، کوئی چند دن کی بات نہیں ہے، 40 برس گزارے ہیں، تم مجھے کیسا جانتے ہو؟ تم تو میرے ایک ایک لمحے سے واقف ہو، تمہارے درمیان میری تو یہ جو عرصہ ہے شعور، عرصہ شعور سے لے کر بعثت تک، اس میں وہ ایک بے قراری جو غنچے میں چٹکنے کے لیے اور کلی میں پھول بننے کے لیے کھلنے کے لیے ہوتی ہے، وہ قلب اطہر میں تھی، جسے قرآن کریم نے اس طرح سے ارشاد فرمایا، وہ وجدہ کر دالن فہدا، ہم نے آپ کو بے قرار پایا، اس طلب میں پایا، اس تلاش میں پایا، اور ہم نے آپ کے لیے راہیں کھول دیں، آپ کو نبوت عطا کر دی، آپ نبی مبعوث ہو گئے، وہی الہی شروع ہو گئی، جس چیز کے لیے آپ بے قرار تھے وہ منصب عالی یا وہ منزل آپ کو مل گئی. تو معنی تو اس کا بڑا صاف ہے، لیکن شاید اس میں اردو تراجم کرنے والوں نے بڑے بڑے ٹھوکریں کھائی ہیں، پتہ نہیں کیا سے کیا لکھتے رہے ہیں، اور اتنا کچھ لکھنے کے بعد پھر اس کو اس قابل نہیں کر سکے کہ اگلے کو سمجھا تو دے. یہ بڑی سادہ سی بات ہے، عام فہم ہے، سمجھ میں آنے والی ہے کہ ایک طلب، ایک تڑپ، ایک جذبہ، اور یہ قرب الہی کا جو جذبہ ہے، بات یہ ہے کہ کسی کو اس کا ذرا نصیب ہو جائے. وہ کسی نے ایک مصرع کہا تھا فارسی میں، لذت ایم ہے بخدا نشناسی تا نچشی، لذت ایم ہے بخدا نشناسی تا نچشی، اس شراب یا اس مشروب کی لذت اللہ گواہ ہے جب تک چکھو گے نہیں تمہیں اندازہ نہیں ہوگا، سننے سنانے سے نہیں. ایک ذرا کسی کو نصیب ہو جائے تو اس کی ساری محنت، ساری توجہ اس درد کو بڑھانے پہ مرکوز ہو جاتی ہے. سوتے جاگتے، اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، وہ سب کو چھوڑ سکتا ہے، اس بات کو نہیں چھوڑ سکتا. کوئی اس سے ناراض ہو جائے، کوئی اس سے خوش ہو، کوئی اسے دکھ دے یا سکھ دے، اسے کس کچھ پرواہ نہیں ہوتی، وہ اپنی اس ایک بات پہ اڑا ہوا ہوتا ہے کہ یہ جو درد نصیب ہوا ہے یہ آگے بڑھتا چلا جائے. یہ کیفیت جو نصیب ہوئی ہے یہ، اس میں فرق نہیں آنا چاہیے. تو اگر ایک ولی جس کو ایک ذرہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جوتوں کی خاک میں سے مل جاتا ہے، اس کو اتنا بے قرار کر دیتا ہے، تو وہ نبی جو ساری کائنات کے لیے نبی، جو سارے جہانوں کے لیے رحمت، جو نبیوں کے لیے بھی نبی، امام الانبیاء، اس کے قلب اطہر میں کیا تجلیات، کیا کیفیات ہوں گی جس نے قیامت تک سارے جہانوں کو روشن کر دیا، تو ہم نہیں اندازہ کر سکتے کہ وہ کیفیات کیا ہوں گی، اور جتنی کیفیات ہوں گی اسی طرح کی بے قراری بھی ہوگی، اسی طرح کی طلب بھی ہوگی، اسی طرح کا وہ اضطراب بھی ہوگا کہ کب ملے، کیسے ملے، کہاں ملے، کیسے پہنچا جائے. تو اس کیفیت کو، اس حال کو قرآن کریم نے ان الفاظ میں ڈھال دیا، وَوَجَدَكَ دَالًا، اے میرے محبوب، اے میرے حبیب، اے میرے نبی، اے میرے رسول، ہم نے آپ کے دل میں وہ بے قراری پائی، وہ تڑپ پائی، وہ لگن پائی، وہ جستجو پائی، ہم نے آپ کو منزل عطا کر دی. और जो आपकी तलब थी वो पूरी कर दी, आपको नबी मबूस कर दिया, आप खातम नबी जिनके मनसब पे फायर हो गया, वही इलाज शुरू हो गई। तो जुमला तो ये बड़ा मोहब्बत भरा, बड़ा प्यारा और बहुत ही कैफियात और मानी से भरपूर है। अब ये अलग बात कि कोई समझ ना सके, होता ये है कि एक दफा यहां बात हुई, ये दिल की वेन्स में जो चर्बी जम जाती है और फिर दिल की बीमारियों का सबब बनती है, तो मैंने कह दिया कि मूंगफली के दाने जो होते हैं उन पर एक सुर्ख सा छिड़का होता है। अमूमन ये जो लिफाफों में डाल के बेचते हैं तो वो छिड़का उतार देते हैं तो सफ़ेद हो जाती है और दाने के दो ऐसे हो जाते हैं, लेकिन अगर सालम दानों तो उस पर सुर्ख सा हल्का सा छिलका होता है। उस छिलके समेत मूंगफली खाई जाए या वो छिलके अगर मिल जाए तो वो फांक लिया जाए तो वो छिलका जो है उसका वो बेहतरीन दवा होती है दिल की वेन्स में जो चर्बी है उसे हल करने के लिए। उससे वो चर्बी हल हो जाती है, वेन्स खुल जाती है, बाईपास वगैरह से बंदा बच जाता है। अब समझने की बात है, एक मुजाहिद ने यह समझा कि मूंगफली का छिलका जो है वो अच्छी छिलके समझ, मेरे अल्फाज ये थे कि अगर आप मूंगफली खाते हैं तो उससे वो छिलका ना उतारें, उस समेत खा लें तो चलो आपने मूंगफली भी खा ली और उसके साथ वो इलाज भी हो गया। उसने ऊपर जो छिलका होता है वो उतारे बगैर खाना शुरू कर दिया। अब ये अपनी फार्म की बात है, दो चार दाने तो उसने खाए तो कहने का नुस्खा तो हजरत ने बताया पर ये खाना मुश्किल नुस्खा तो हजरत ने बता दिया, ये खाना मुश्किल है, ये मुमकिन नहीं। तो तराजम के साथ अगले का शऊर भी होता है, अपना इदराक भी होता है, समझने की बात भी होती है। ये बहुत खूबसूरत आया करीमा, बहुत खूबसूरत, बहुत प्यार भरी, जैसे महबूब किसी चाहने वाले से कहे कि मैं तेरी बेकरारी से वाकिफ हूं। दुनिया मोहब्बत में इससे बड़ा कोई मकाम नहीं है कि महबूब तालिब से कहे कि मैं तेरे दिल के हाथ से आगा। इसका मतलब यह होता है कि महबूब की तरफ से भी इजहार मोहब्बत हो रहा है। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि उसने आपका हाल जान लिया, अगर उसे मोहब्बत ना हो तो आपका हाल कैसा भी हो उसे क्या। आदमी खुद तो मोहब्बत कर सकता है, दूसरे को तो मजबूर नहीं कर सकता वो भी उससे मोहब्बत करे। अगर आलम फानी आलम खलक की आर्जी और वक्ती मोहब्बतों में यह कैफ है कि किसी को किसी से टूट कर मोहब्बत हो, चाहत हो, और कभी वो महबूब उससे कह दे कि मैं तेरे दिल के हाल से वाकिफ हूं, तेरी तलब पूरी कर दूंगा, तेरी मुराद तुझे मिल गई, हम तुम्हारे हो गए, तो क्या आलम होगा। तो फिर तालिब हो मोहम्मद रसूलुल्लाह और मतलूब जाते बारी हो और जाते बारी फरमाए कि आपकी बेकरारी का पता है, लिहाजा जो आपको चाहिए वो अता किया। तो इतना खूबसूरत जुमला है, इतनी कैफियत से भरी हुई आए करीमा है और मोहब्बत जैसे लतीफ जज्बात का इतना बड़ा खजाना है। अब ये अलग बात कि उर्दू लिखने वालों ने क्या लिखा, اور سمجھنے والوں نے کیا سمجھا، لیکن حق یہ ہے، بہت مزے کی بات ہے اور عظمت رسالت کی بہت بڑی مزہ ہے کہ مخلوق میں ایک ایسی ہستی بھی ہے جس کے احساسات لطیفہ کو، جس کے لطیف احساسات کو پذیرائی بارگاہ ہزدی میں بھی، اللہ کی بارگاہ میں بھی ہے، اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں، جس کی محبت کے لطیف احساسات کی پذیرائی ہے. یہ ایک سوال ہے، روحانی بیعت فنا پر رسول کیا اور سالے کو نصیب، اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ تو میری گزارش یہ ہے کہ کم از کم المرشد پڑھ لیا کریں تو ایسے سوال پیدا نہیں ہوں گے، اور اگر آپ کے پاس اتنی بھی فرصت نہیں تو پھر میرے پاس بھی اسے روزانہ جواب دینے کی فرصت تو ہے. جو چیزیں روز لکھی جاتی ہیں، پڑھی جاتی ہیں، تو کم از کم چھوٹا سا رسالہ ہوتا ہے اور ایک مہینے بعد آتا ہے، تو وہ ایک گھنٹے کا شاید سارا ہوتا ہے کہ ایک گھنٹے میں سارا پڑھا جائے، تو 30 دنوں کے لیے آتا ہے، تو 8-8, 10-10 منٹ، 5-5 منٹ بھی اگر اسے دیں تو میرا خیال ہے 10-12 دنوں میں پھر بھی ختم ہو جائے گا. حالانکہ وہ 30 دنوں کے لیے آتا ہے، تو اسے 3 بار بھی 4 بار بھی پڑھا جا سکتا ہے. تو یہ سوالات تب پیدا ہوتے ہیں جب آپ مطالعہ نہیں کرتے. یہ کوئی کاروبار نہیں ہے المرشد، کاروباری ادارہ ہوتا تو اس میں ٹوتھ پیسٹ کے اور سرمے کے اشتہار ہی بہت سے مل جاتے اور اس سے پیسے آتے، چونکہ جتنے رسالے کم پیسہ کماتے ہیں اشتہارات سے کماتے ہیں، سیل سے اتنا پیسہ نہیں آتا، اس کی صرف سیل ہی ہوتی ہے. اور کبھی کبھی ساتھی جب وہ سیل کے پیسے بھی پورے نہیں ہوتے تو اپنی طرف سے سادہ سا اشتہار لگا کر اس میں کمی پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو آپ کو چاہیے کہ کم از کم المرشد کا مطالعہ کریں. احباب ہر ساتھی کے پاس آنا چاہیے، اور اس میں ساری دین کی باتیں ہوتی ہیں، اور دینی باتیں پرانی بھی نہیں ہوتی. یہ پرانا نہیں ہوتا، کوئی پرانا کسی زمانے کا جب سے شروع ہوا ہے نکال کر پڑھنے بیٹھ جائیں تو معلومات نہیں لگیں گی. تو کچھ آپ بھی کریں، سارا مجھ پہ نہ چھوڑ دیا کریں. آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی حبیبہ محمد. اللهم ربنا لا تقتلنا بحسبك ولا تهلكنا بحسابك واعف عنا قبل طارئ. اللهم ربنا لا تسلط علينا انت ولينا في سفرنا وهجرنا في مالنا واهلنا، انت ولينا في الدنيا والاخره، توفنا مسلمين وعليكنا بالصالحين. اللهم يا دافع البريات يا قاضي الحاجات يا منزل البركات يا شافع الامراض، اللهم ربنا عليك توكلنا في جميع امور الدنيا والدين، عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير. اللهم انصر الاسلام والمسلمين، وصلى الله تعالى على حبيبه محمد.